ایسے ایک شاگرد کو دیکھ کر، اس کے طور اتوار کو دیکھ کر اس کا استاد مشاک ماہر قابل استاد کہے، بیٹے لکھ لے، جس دن تو پاس ہو گیا نا میں نوکری بھی چھوڑ دوں گا، پڑھانا ہی چھوڑ دوں گا. اس کو بڑی کلاس میں کہہ دے کہ تو بیٹے پاس نہیں ہو سکتا، اور سال کے بعد وہ لڑکا فیل ہو جائے، جب وہ کہے گا کہ میں نے تو پاس ہونا تھا، اس استاد کے کہنے کی وجہ سے میں فیل ہوا ہوں، کوئی مانے گا اس کا یہ الزام؟ کہا تو تھا اس نے بیٹے اگر تو پاس ہو جائے تو میں پڑھانا ہی چھوڑ دوں گا، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو کیا اس کا یہ کہنا یا اس کے علم میں اس بات کا آ جانا اور اس کا اعلان کر دینا، یہ سبب بنا اس کے فیل ہونے کا یا اس کے اپنے کرتوت سبب بنے؟ اس کے اپنے کرتوت سبب بنے، اس کی اپنی کوتاہی اور غفلت سبب بنی. تو پھر اس نے کہا کیسے تھا؟ سادہ سی بات ہے، اس کو 50 سال گزر گئے پڑھاتے ہوئے، اب پڑھا پڑھا کے اتنا تجربہ کار ہو گیا ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ پاس ہونے والی روح ہے یا فیل ہونے والی روح ہے. اگر اس کو اتنی زندگی پڑھا کے اس کی آنکھ میں اتنی بصیرت بھی پیدا نہیں ہوئی تو پھر اس نے کیا لیا؟ وہ تو قابل لوگ ہوتے ہیں نا، میں تو اتنا قابل آدمی نہیں ہوں، میں بتاتا نہیں، اظہار نہیں کرتا، بہت سو کے چہرے دیکھ کے اس کے کہے بغیر میں بہت ساری چیزیں سمجھ لیتا ہوں، بس صرف ایک گزرتے ہوئے نگاہ ڈال کے بہت کچھ سمجھ جاتا ہوں، اظہار نہیں کرتا. کیوں؟ ہر وقت واسطہ جو رہتا ہے معاملات میں، تو ہر وقت واسطہ رکھتے 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 اللہ پاک ایسی پہچان دے دیتا ہے. یہ کوئی میری کرامت نہیں ہے، یوں آپ کرامت نہ بنا دیں، ویسے بتا رہا ہوں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہچان لیتے ہیں. استاد نے یہ جو کہا تو اسے اس کو فیل نہیں کیا، اس نے اپنی، یہ اس کے علم کا کمال ہے، تجربے کا کمال ہے، اس کی نگاہ کا، بصیرت اور فراست کا کمال ہے کہ اس نے اس کے پو دیکھ کر، اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کے حال احوال دیکھ کر جو سال کے بعد ہونے والا تھا پہلے بتا دیا. بس فرق یہ ہے کہ وہ بھی سال کے بعد فیل یا پاس ہونے والا تھا، استاد نے سال پہلے بتا دیا. وہ انسان ہے، انسانی علم کی پھر کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن وہ خالق ہے، اس کے علم کی مجبوریاں نہیں. اس کے علم کا کمال یہ ہے کہ ابھی کائنات میں مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، پیدا ہونے کے بعد جو کوئی شخص جو کچھ کرنے والا تھا وہ پہلے ہی جانتا ہے. بس یہ ہے تقدیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس تقدیر کا کوئی تعلق انسانی کسب اور اختیار کو سلب کر لینے سے نہیں ہے. تقدیر کا عربی زبان میں لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ اندازہ کرنا، اندازہ مقرر کرنا. تو یہ لفظ مقرر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی تھیم کو آپ سمجھ سکیں کہ ہمارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا. بس مگر اندازہ کسی کو مجبور نہیں کر دیتا، کرتے ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے من کی موج سے ہیں. مگر فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنے کے بعد، کسی کے کام کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، وہ ہمارا کام کرنے سے پہلے جانتا ہے. بس یہ اس کے علم کا کمال، اس کو تقدیر کہتے ہیں. یہ نقطہ آج سمجھ آ گیا؟ یہ میں نے خاص طور پہ طلباء کے لیے یہ تشریح کر دی. اور باقی یہ کہ ہر ایک کے کام کی چیز ہے، ہر ایک کے لیے ضروری تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے دلوں پر اور کانوں پر مور لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا. یہاں سے جو چیز توجہ طلب سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کفار اور منکرین، ان کی یہ نفسیات ہوتی ہے، جو نفسیات کافر کی قرآن نے بیان کی ہے، وہی نفسیات ایک منکر کی بھی بیان کی ہے. وہ منکر کی بھی وہی نفسیات، کافر بنیادی طور پہ منکر ہوتا ہے، وہ حق کا انکار کرتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں. ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ نصیحت کی طرف، یہ جب اس آیت کریمہ سے جو بات معلوم ہوئی، نصیحت کی طرف ان کی طبیعت متوجہ نہیں ہوتی، اور نصیحت قبول کرنے سے ان کی طبیعت گریز کرتی. لہذا آپ اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہا کریں، اپنے من میں جھانکتے رہا کریں، اور آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. وہ یہ کہ آپ اپنی طبیعت کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ کہیں طبیعت میں یہ خرابی تو نہیں کہ وہ نصیحت کو ناپسند کرتی. بڑا جب آپ کو نصیحت کرے، استاد نصیحت کرے شاگرد کو، والدین آپ بچے بھی ہیں, والدین نصیحت کریں اولاد کو, پڑوسی نصیحت کرے پڑوسی کو, کوئی ہمدرد دوست نصیحت کرے دوست کو. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس وقت آپ اپنی طبیعت کو دیکھیں کہ نصیحت کا اثر کیا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں جانتا اس اثر کو. سب سے پہلے جو انسان خود جانتا ہے, اگر اس کے اندر اریٹیشن پیدا ہوئی اس نصیحت کو سن کر, اس کی طبیعت میں گھٹن آئی, رد عمل پیدا ہوا, ناپسندیدگی پیدا ہوئی, ایک کدورت اس آدمی کے بارے میں پیدا ہوئی, یا ایک غم غصے کی کیفیت اندر ہلکی سی پیدا ہوئی, جس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جو آدمی نصیحت کر رہا ہے یہ نصیحت مجھے اندر سے اچھی نہیں لگی. یہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہ جو دماغ ہے نا, دماغ بہت بڑا شیطان ہے, یہ اس کو کئی تعویلیں کئی معنی پہنا دیتا ہے. لمحے کے بعد آپ کو ہی سمجھ نہیں آئے گی. پھر میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں, چند لمحے گزر جانے کے بعد آپ کو بھی خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ نصیحت کا رد عمل ہے, شیطانی اثر ہے, طبیعت کا گریز ہے حق قبول کرنے اور نصیحت قبول کرنے سے, یا دماغ کی چالاکی. پھر دماغ چالاکیوں میں ڈال دیتا ہے, نہیں جی میں تو نصیحت کو قبول کرتا ہوں, میں کون ہے جو نصیحت کو قبول نہ کرے, مجھے تو نصیحت بڑی پسند ہے ماشاءاللہ, مگر بات یہ نہیں, بات یوں ہے. دراصل مجھے نصیحت پہ غصہ نہیں آیا, بات یہ ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ کیڑے نکالنے والا آدمی ہے, یہ ایسا آدمی ہے, اس کو میرے ساتھ حسد ہے, اس کو تعصب ہے, یہ آدمی ہی مجھے برداشت نہیں کرتا, میری ترقی پر اثر کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. سو رخ عقل بنا کے دیتی ہے, عقل عیار ہے, سو بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے, نہ ملا, نہ حکیم. عقل بڑی بھیس بدلوا دیتی ہے. تو انسان نتیجہ مدعا کیا ہوتا ہے, ایسے چکروں میں ڈال دیتی ہے کہ انسان اور باتیں سوچنے لگ جاتا ہے, اسباب اور تلاش کرنے لگ جاتا ہے, اور کام شیطان اپنا کر گیا. وہ کیا؟ عقل عیار کام کر گئی کہ نصیحت کو قبول کرنے سے روک دیا. اور نصیحت قبول کرنے سے ہی فیض ملنا تھا, اسی سے اصلاح ہونی تھی, اسی سے خیر کے دروازے کھلنے تھے. انبیاء کو رسولوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو نصیحت فرمائے. ذکر فإنما أنت مذکر. فرمایا آپ لوگوں کو نصیحت فرمایا کریں, لوگوں کو نصیحت فرمایا کریں, بھولی بات یاد دلایا کریں. یہ جو تنبیہ ہے, یاد دہانی ہے, نصیحت ہے, یہی تو آپ کا منصب ہے جس کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے, اسی منصب کے لیے آئے ہیں. تو یہ جو, اور قرآن مجید کو بھی فرمایا ہے میرا کہ یہ سارا قرآن ایک نصیحت ہے. ان نہ تذکرہ, یہ سارا قرآن ایک نصیحت ہے. اور ایک وہ نصیحت ہے جو ہم صبح و شام ایک دوسرے کو کرتے اور سنتے ہیں. حق کی نصیحت کے ساتھ مشکلات آتی ہیں نا, تو اس لیے وہ صبر کی تلقین کی کہ نصیحت سے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی کوئی کمزوری بتائی جاتی, کوئی اس کا عیب, کوئی کمزوری, کوئی نقص بتایا جاتا ہے, اس کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. اور نفس جو بڑا شیطان ہمارے اندر بیٹھا ہے, اور اسی کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے اس رمضان المبارک کو بھیجا ہے, اس شیطان کی اصلاح کے لیے. وہ نفس کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ نصیحت سننے نہیں دیتا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے, ورنہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی سٹیمپ بنا کے رکھی ہوئی اللہ پاک نے دلوں کے اوپر, مور لگاتے گئے. کوئی پردہ بنا کے رکھا ہوا اور وہ ڈال دیا آنکھوں کے اوپر, نہیں. یہ سب ہماری اپنی کیفیتیں ہیں کہ ہم نصیحت کو قبول کرنے سے گریزاں ہوتے 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 ہماری طبیعتیں, ہمارے نفس, ہمارے من کو نصیحت کی قبول کرنے, نصیحت کو سننے, اچھی بات کو دیکھنے, اچھی بات کو سمجھنے اور اس کے اثر کو قبول کرنے سے اتنی رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کیفیت پہ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ کوئی نصیحت نہ وہ سنتا ہے نہ اس کا اثر لیتا ہے, اس مقام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے دل پر مور لگا دی. یہ محاوراتی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی, استعاراتی چیزیں ہیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں فگوریٹو سینس میں باتیں کی گئی, میٹافوریکل سینس میں باتیں کی گئی. ہم اس کو عربی کی فنی اصطلاح میں کہیں مجاز کہتے ہیں, کہیں استعارہ کہتے ہیں, یہ مختلف زبانیں ہیں. کہیں بات قرآن مجید بطریقے مجاز کر دیتا ہے، کہیں بطریقے استعارہ کرتا ہے، ہم اردو لغت میں محاورتاً بھی ایک چیز کہہ دیتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے ہیں، مطلب ان کا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کو پردہ گرا دیا اب نظر نہیں آئے گا، آنکھیں تو کھلی ہیں، پردہ تو نہیں آگے لگا ہوا، ایسی کوئی مور لگا کے تالا لگا دیا اس کی چابی گم کر دی، ایسی بات نہیں، وہ سب کچھ ہم خود کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کے باعث، اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انتہائی تعصب اور انعد پیدا ہو جاتا ہے طبیعتوں میں، اور قبول حق کی صلاحیت سے طبیعت محروم ہو جاتی ہے، اس پر بدبختی ہوتی ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اگر یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ انسان کا نفس، انسان کی طبیعت اسے سخت عذاب اور دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے، کہ نہ اسے نصیحت قبول کرنی نہ اپنی اصلاح کرنی، جب اصلاح نہیں کرنی تو پھر تباہی تباہی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے طبقے کا بیان کیا، اور اس سے ایک بات اور ایک روحانی نقطہ بیان کر دوں کہ جب طبیعت نصیحت کرنے سے گریز کرنے لگے تو اس کے باعث شقاوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے، قلب میں شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے اور بدبختی آ جاتی ہے، اور اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، شقاوت قلبی پیدا ہو جائے، یہ طبیعت میں نصیحت کا قبول نہ کرنا، یہ جو رجحان ہے، یہ الٹیمیٹلی ختم کہاں ہوتا ہے؟ شقاوت قلبی پر، روحانی بدبختی پر مسلط ہوتا ہے، منتج ہوتا ہے۔ تو اگر روحانی بدبختی آ گئی اور قلب سخت ہو گیا تو اس کے نتیجے میں فیض کے وصول کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فیض موجود ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، مگر دروازہ آپ کا بند ہو جاتا ہے، اب آپ کا دل اور آپ کی روح اس فیض کو قبول نہیں کر سکتے، اور حصول معرفت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور انسان قرب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قرب سے میری مراد یہ ہے کہ قریب رہ کر بھی جو فیضان قرب ہوتا ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رہتا قربت میں ہے، رہتا صحبت میں ہے، مگر صحبت کے فیض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رہتا کسی کی قربت میں ہے، مگر قربت کے فیض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ کے شہر میں، مکہ مظمہ میں رہتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، مگر شقاوت قلبی کے باعث ایسی کیفیت ہے کہ خود بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے قریب رہتے ہیں اور اللہ کے گھر کے ادب سے اور اس کے حیا سے محروم کر دیے گئے ہیں، مدینہ پاک میں رہتے ہیں اور گنبد خضرا کے ادب اور آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے محروم کر دیے گئے، اس کا حیا اس جگہ کا نہیں رہتا۔ یہ شقاوت قلبی ہے، دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں۔ ظاہراً صحبت بھی ہے، قربت بھی ہے، مجلس بھی ہے، سارا کچھ ہے، مگر اگر اندر دل کا دروازہ بند ہو جائے تو فیض سارا بلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کی میں نے علامت بتائی آپ کو، علامت اس کی یہ ہے، پختہ طریقے سے پکڑنے سارے چھوٹے بڑے، کہ آپ اس کا کرائیٹیرین خود آپ کے پاس ہے، خود دیکھیں کہ اگر تو نصیحت پر طبیعت ریئیکٹ کرے تو سمجھ لیں کہ بدبختی کی طرف جا رہی ہے طبیعت۔ اسی وقت کنٹرول کر لیں اور اللہ والے کے پاس جائیں، استاد مرشد مربی کے پاس جائیں، نیک اور صالح کے پاس جائیں اور بتائیں کہ میری طبیعت میں یہ انقباض اور خرابی ہے، جو ہی کوئی نصیحت سنتا ہوں تو میری طبیعت ریئیکٹ کرتی ہے اندر سے، زبان سے تو کوئی کسی کو نہیں بتاتا نا، بس لوگ اس کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، عقل پردہ ڈال دیتی ہے۔ اب بات تو سمجھ گیا نا، میں بھی سمجھ گیا۔ یہ بنیادی نقطہ، اسی وقت اس کو بانپا کرے، اور اہل اللہ، اللہ والوں کی یہ پہچان ہے کہ ہمیشہ پوری زندگی ابتدا سے انتہا تک اپنے نفس کی کیفیات پہ نظر رکھتے ہیں اور وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز گزرتے تھے گلی سے، ان کا ایک راستہ تھا، اس راستے میں بادشاہ وقت کا تخت بھی آتا تھا، جو وقت کا سلطان تھا تو وہ بستام کے علاقے میں، اس کا تخت بھی اسی رستے میں تھا، وہ بھی بیٹھا ہوتا، اس کا دربار تھا، وہ ذرا بھی بیٹھے ہوتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب گزر ہوتا اس جگہ سے تو وہ احتراماً اور ادباً بادشاہ اپنے تخت پہ کھڑا ہو جاتا، سارے وزراء بھی کھڑے ہو جاتے، اتنا ادب اور تکریم کرتے، آپ گزر جاتے تو بیٹھ جاتے، روزانہ آپ بھی گزرتے رہے، وہ بھی ادب اور احترام میں کھڑے ہوتے رہے، اور آپ خاموشی سے گزر گئے، کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ وہ احترام میں کھڑے ہوئے بادشاہ اور اس کے سارے وزرا حضرت بھائی جی بستانی رحمۃ اللہ علیہ رک گئے اور بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. جب تھوک دیا تو بادشاہ نے اور آپ اس کے وزرا نے آپ کو برا بلا کہا. بادشاہ نے تو ذرا تکبر چہرے پر لے آیا, اس نے کہا یہ کیا اللہ کا بندہ ہے, یہ ولی ہے, اس کو اخلاق ہی نہیں. وزرا نے ذرا غیر مہذب اور غیر شائستہ لفظ بول دیے, حد سے آگے گزر گئے. تاہم ہر ایک نے لان تان کی, کسی نے ملامت کی, کسی نے تنقید کی, کچھ خوش آمدید تھے جنہوں نے بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے کو بڑا ہی ناپسند کیا, وہ ذرا اور بول پڑے. گھر گئے, مریدوں کی طبیعت پہ بھی بڑا بوجھ آیا کہ ہمارے شیخ نے, ہمارے حضرت نے آج کیا کیا. کسی ایک جرت مند مرید نے آگے بڑھ کے بات پوچھ لی, حضرت یہ بڑا طبیعت پہ بوجھ ہے, ان کے باز ہے, آج کیا ہو گیا ماجرا؟ آپ نے اس کو بلایا, بیٹے بات سنو. قریب بچا لیا, فرمایا ہر روز میں گزرتا تھا, یہ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے, میں جب یہ کھڑے ہوتے تھے احتراماً, میں آنکھ جھانک کر اپنے من میں اپنے نفس کی کیفیت دیکھتا تھا, اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ میرا نفس سلامتی میں رہتا, اس کے اندر ان کے احتراماً کھڑے ہونے سے, بادشاہ اور وزرا کے کھڑے ہونے سے کوئی عجب اور کوئی تکبر اور غرور نہیں آتا تھا, اور نفس بے نیاز اور بے فکر ہو کے اپنی سلامتی کے حال میں رہتا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کر گزر جاتا کہ چلو ان کا کھڑا ہونا میرے نفس کو بگاڑ نہیں رہا. آج جب میں گزرا اور یہ کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نفس میں حرکت ہوئی تھوڑی سی, اور میں نے فوری توجہ کی تو نفس یہ محسوس کر رہا تھا اور مجھے محسوس کروا رہا تھا کہ بایزید دیکھ تیرا اتنا اونچا درجہ تو ہے نا کہ وقت کا بادشاہ اور سارے اس کے وزرا بھی تیرے احترام میں کھڑے ہو جاتے, اتنا اونچا تیرا مرتبہ تو ہے نا. تو میں نے محسوس کیا کہ نفس مجھ پر حملہ کر رہا ہے. آج اس نے پہلے دن حملہ کیا, میں نے کہا اے بدبخت نفس, قبل اس کے کہ تو مجھ پہ حملہ کرے میں تجھ پہ حملہ کرتا ہوں. میں نے اس وقت بادشاہ کی طرف منہ کر کے تھوکا, مجھے پتا تھا کہ غیر مہذب عمل ہے, غیر اخلاقی عمل ہے, مگر کیا اس لیے کہ اس سے وہ گالیاں دیں گے کہ اتنا بدتمیز آدمی ہے, اس کو تمیز ہی نہیں. وہ گالیاں اس بدبخت نفس کو سنوانا چاہتا تھا کہ جو تو پھولا ہے آج, کہ اتنا مرتبہ ہے, مرتبہ سن لے, یہ مرتبہ ہے تیرا. تو میں نے دو چار گالیاں پروائی ہیں اس کو, جان بوجھ کر گالیاں پروائی ہیں, اور اس کی وہی اصلاح کی ہے. اللہ والے اسی ہر لمحہ نظر رکھتے ہیں, اس کو محاسبہ نفس کہتے ہیں. نفس کا احتساب, یہ ہمارے پاکستانی حکومت والا احتساب نہیں ہوتا کہ دو سال چلتا رہتا ہے ڈھونگ احتساب کا, اور کوئی کرپٹ پکڑا ہی نہیں جاتا, کوئی کرپٹ نہ پکڑا جاتا ہے نہ ثابت ہوتا ہے, کوئی بھی کرپٹ ثابت نہیں ہوتا, پتہ لگتا سب فرشتے ہی فرشتے ہیں, کرپٹ تھا ہی کوئی نہیں. ایسا احتساب نہیں ہے, وہ ہر لمحہ احتساب کرتے, محاسبہ نفس کرتے ہر لمحہ, اور جہاں دیکھتے ہیں تھوڑی سی خرابی اسی وقت اس کی اصلاح کر لیتے. تو میں نے آج نقطہ یہ بتایا کہ نصیحت کا اثر دیکھا کریں, یاد رکھ لیں جو طبیعتیں, آج میں اسی پر ہی ختم کر دوں گا, یہ بھی بڑی غنیمت بات ہے اگر یہ گر ہاتھ میں آ جائے, جو طبیعتیں نصیحت قبول کریں ان کو مبارک ہے, ان طبیعتوں کو مبارک ہے, وہ خوش نصیب طبیعتیں جو نصیحت کو قبول کریں اور نصیحت سے خوش ہوں وہ خوش نصیب طبیعتیں, اور جن طبیعتوں پر نصیحت سے ریئیکشن ہو, ذرا سخت رد عمل ہو, ناپسند کرے, تھوڑا سا بل آئے اندر, ان کو اللہ سے توبہ کر کے ان طبیعتوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, کہ وہ بہت بڑی ظالم طبیعتیں انسان کو بدبختی کی طرف لے جا رہی ہیں. اور بدبختی کیا ہوتی ہے, ماتھے پر نہیں لکھ دیا جاتا, ہاں لکھا بھی جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, یہ میں عام عرف عام میں کہہ رہا ہوں, آنکھوں والے پڑھ لیتے ہیں, روحانی طور پہ لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہو گیا, اور جن کو اللہ پاک نے نگاہ دی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں چہروں سے, شقاوت اور سعادت, سعید اور شقی ہونا چہرے سے پڑھ لیتے ہیں, لکھ دیا جاتا ہے. لیکن میں عرف عام میں بتا رہا ہوں کہ کچھ چہرے پر ایسا نہیں لکھا ہوتا کہ ہر کوئی پڑھ لے, تو پھر کیسے پتا چلے؟ وہ میں نے اس کا طریقہ بتایا کہ پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ میں بدبختی کی طرف جا رہا ہوں یا خوش بختی کی طرف, کہ طبیعت کو ٹیسٹ کر لیں. یہ لچمس ہوتا ہے نا, لچمس آپ ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ الکلی ہے یا ایسڈ ہے, بس ایک ٹیسٹ ہے شاندار. اس کا ہر شخص کو پتا ہے, کسی اور کو بتائے یا نہ بتائے, اس کی طبیعت اس کو ضرور بتاتی ہے بھائی میں نصیحت کو اچھا سمجھتی ہوں یا برا سمجھتی ہوں. تو نصیحت کو برا سمجھنے والی طبیعت انسان کو تباہی اور بربادی اور محرومی کی طرف لے جاتی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اور ہماری طبیعتیں اللہ پاک نصیحت کو قبول کرنے والا بنا دیں. فما علینا الا البلاغ.
سلام علیک یا حبیب اللہ.